احمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين وقال الله تبارك وتعالى في سوره الاحزاب لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا وقال تبارك وتعالى في سورة آل عمران الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وقال تبارك وتعالى في آخر سورة قاف فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. آپ کو یاد ہوگا سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی جس میں ہمیں حکم ہوا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ اور اس کا نتیجہ یہ بتایا گیا لعلکم تفلحون فلاح اور کامیابی کا دار و مدار اسی پر. سورہ جمعہ کا جو دوسرا رکوع ہے بہت مختصر ہے, کل 3 آیات پر مشتمل ہے. ان میں سے پہلی آیت میں آپ کو یاد ہوگا کہ نماز جمعہ کی اہمیت, اس کے لیے خصوصی حکم, اس کے لیے کاروبار کو چھوڑ دینا, خطبے کی اہمیت, اس کے لیے ہمتن ہو کر متوجہ رہنا, ان سب کا ذکر تو آیا ہے پہلی آیت میں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہی روش اور یہی طرز عمل تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. دوسری آیت میں نے عرض کیا تھا کہ امر استحبابی ہے, اجازت دی گئی ہے, اور اس میں اصل میں تقابل ہے سابقہ امت اور سابقہ شریعت سے کہ بنی اسرائیل میں ہفتے کا دن پورے کا پورا مخصوص تھا یاد الہی کے لیے, عبادت کے لیے. کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام تھا پورے دن. شریعت محمدی علیہ صاحب الصلات والسلام میں وہ حکم بہت مختصر ہو گیا, اذان جمعہ سے لے کر جمعہ کی نماز کے ادا ہو جانے تک. اس کے بعد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, جب نماز ادا ہو چکے تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ چاہو تو منتشر ہو جاؤ, پھیل جاؤ زمین میں. وابتغوا من فضل اللہ, اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. یعنی معاشی جد و جہد، رزق کے تلاش کی کوشش، اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں کہ اس دنیا میں جو بھی کچھ انسان کو ملتا ہے قرآن مجید کی روح سے وہ اس کا کسب نہیں ہے بلکہ اللہ کا فضل. لیکن اس معاشی جد و جہد میں خاص طور پر اب دوبارہ حکم دیا کہ جب تک تم نماز میں تھے، جب تک تم خطبہ سن رہے تھے، اس وقت تک تو تم ہما تن ہما وجوہ ذکر میں تھے. نماز بھی ذکر ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. خطبہ بھی ذکر ہے، یستمعون الذکر، وہ حدیث کئی بار سنا چکا ہوں کہ جمعے کی حاضری درج کرنے والے جو فرشتے ہوتے ہیں مسجدوں کے دروازوں پر، جب امام خطبہ شروع کرتا ہے تو وہ اپنے رجسٹر بند کرتے ہیں، تب وہ صحف یستمعون الذکر، تو وہ خود اس ذکر کو سننے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. تو جب تک تو مسجد میں تھے تو ہما تن ہما وجوہ ذکر میں تھے، لیکن اب جب نکل کر دنیا کے معاملات میں مشغول ہو گئے تو اب زیادہ شدت کے ساتھ ذکر کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اصل میں تو امتحان کا میدان تو وہی ہے. مسجد میں تو ظاہر بات ہے کہ کسی بدی کا کوئی میلان نہیں، کسی بدی کے لیے کوئی ٹیمپٹیشن، کوئی کشش والی شے نہیں، لیکن جب اس میدان میں جاؤ گے، عملی میدان زندگی کا، معاشی جد و جہد کا میدان، تو قدم قدم پر شیطان کی طرف سے تمہارے لیے اغوا ہوگا، اضلال ہوگا، گمراہ کرنے کی کوششیں ہوں گی. لہذا اب یہاں ضرورت ہے وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور ذکر کرو اللہ کا کثرت کے ساتھ تاکہ تم فلاح پاؤ. آج میں نے اس ذکر کثیر کے لیے ایک آیت اور آپ کو سنائی، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے اور اس کا اب ذکر بہت ہوگا ہمارے ہاں، اس لیے کہ کل سے ربیع الاول شروع ہو جائے گا اور یہ ہمارے ہاں موسم ہے سیرت کی تقاریر کا اور عید میلاد النبی کا، تو ظاہر بات ہے کہ جہاں بھی کوئی تقاریر ہوتی ہیں، سیرت کا بیان ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی تقریر ہوتی ہو کہ جس میں یہ آیہ مبارکہ جو ہے کسی نہ کسی اعتبار سے شروع میں، درمیان میں، آخر میں نہ آتی ہو، کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت عمدہ، بہت اعلی، بہت حسین نمونہ ہے. لیکن عام طور پر بس آیت کا یہی ٹکڑا ہے کہ جو تقریروں میں سنایا جاتا ہے، اس کا جو دوسرا ٹکڑا ہے وہ بہت اہم ہے کہ اسوہ تو اپنی جگہ ہے، مکمل ہے، لیکن اس اسوے سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک شرط ہے. جیسے قرآن مجید فی نفسہ ہی تو ہدایت تامہ ہے پوری نوع انسانی کے لیے، ایک عامی انسان سے لے کر بڑے سے بڑے فلسفی اور بڑے سے بڑے حکیم اور دانا انسان کے لیے، اور آج سے 1400 برس قبل کے انسان سے لے کر تا قیام قیامت تمام انسانوں کے لیے ہدایت کاملہ ہے قرآن، ہدل للناس. لیکن اس کی ہدایت سے استفادے کی ایک شرط ہے تقوی، ہدل للمتقین. استفادہ نہیں ہوگا جب تک کہ دل میں کچھ نہ کچھ رمق موجود نہ ہو تقوی کی. اگر ہدایت کی طلب نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ بغیر طلب کے تو وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ماں بھی بچے کو دودھ نہیں پلاتی، تو بغیر طلب کے کوئی شے نہیں ملتی. اگر وہ طلب ہوگی تو ہدایت ملے گی، ورنہ قرآن سے ابو جہل کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، ابو لہب کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اسی طریقے سے جہاں تک ایک مکمل اسوہ ہونے کا تعلق ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کامل ہی نہیں، اکمل، کامل ترین، جامع ترین اسوہ ہر انسان کے لیے، سپہ سالار کے لیے بھی اسوہ ہے، حاکم کے لیے بھی اسوہ ہے، ایک مربی اور مزکی، مرشد، اس کے لیے بھی اسوہ ہے، ایک معلم اور مدرس کے لیے بھی اسوہ ہے، باپ کے لیے بھی اسوہ ہے، ہر ایک کے لیے اسوہ ہے. انسانی زندگی کے کسی گوشے کا آپ تصور نہیں کر سکتے. کسی منصف کے لیے، چیف جسٹس کے لیے اسوہ ہے محمد کی زندگی کہ انصاف کیسے کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. سپہ سالار کو فتح حاصل ہو تو اسوہ ہے، وہ یوم فتح مکہ کو دیکھے، اور اگر عارضی طور پر شکست ہو جائے تو بھی اسوہ ہے، وہ احد کو دیکھے، حنین کی جو کیفیت ہوئی درمیانی اس کو دیکھے. تو زندگی کے ہر پہلو سے مسجد کے خطیب کے لیے بھی اسوہ ہے، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ ہی تو خطیب تھے مسجد نبوی کے. امام مسجد کے لیے بھی اسوہ ہے کہ حضور ہی تو امام تھے پنج وقتہ نماز کے مسجد نبوی کے. تو مدرس ہو، معلم ہو، مرشد ہو، مربی ہو، مزکی ہو، سپہ سالار ہو، حاکم ہو، کوئی عادل اور منصف ہو، سب کے لیے اسوہ ہے. لیکن اس اسوہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک شرط ہے. یہ اسوہ کس کے لیے ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اس اسوہ سے فائدہ وہی اٹھا سکے گا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کا ذکر کرے کثرت کے ساتھ. یہ کیفیت نہیں ہے تو اسوہ اپنی جگہ اسوہ ہے، لیکن اس اسوہ کا کوئی پرتو تمہاری شخصیتوں میں نہیں آئے گا. اگر یہ شرط پوری نہ ہوگی تو اس اسوہ سے تم کو استفادہ نہ کر سکو. تو یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ ایمان اللہ پر اور ایمان آخرت پر، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اور اس کے بعد وذکر اللہ کثیرا، اور وہ ذکر کرے اللہ کا کثرت کے ساتھ. کسی مضمون کو سورہ آل عمران میں بیان کیا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم. انسان کی تین ہی حالتیں ہو سکتی ہیں، یا وہ کھڑا ہوگا، یا بیٹھا ہوگا، یا لیٹا ہوگا. ہر حال میں وہ اللہ کو یاد رکھتے. یہی ہے جسے ہمارے ہاں دوا میں ذکر کہتے ہیں، اور یہی ہے جس کے لیے اصطلاح ہے ذکر کثیر. لیکن اب اصل مسئلہ یہ ہے جس پر گفتگو ہو رہی تھی کہ وہ ذکر کثیر ہے کیا، کس طرح اس کیفیت کا حصول انسان کے لیے ممکن ہو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ ذکر اور ذرائع ذکر میں فرق ہے. ان دونوں کو ہمارے ہاں بالعموم کنفیوز کر دیا جاتا ہے. ذکر کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، اللہ کو دل میں حاضر رکھنا، اللہ دل میں موجود رہے. حاضر سے باب استفعال استحضار، حاضر کر لینا، حضوری حاصل کر لینا. استحضار اللہ فی القلب، یہ ہے ذکر. البتہ ذرائع ذکر کیا ہے ان کا بیان ہو رہا تھا پچھلی مرتبہ کہ سب سے پہلے جو مجسم ذکر ہے وہ قرآن مجید ہے. میں نے کئی آیات آپ کو پچھلی مرتبہ پڑھ کر سنائی جن میں قرآن مجید کو از ذکر قرار دیا گیا ہے. از ذکر میں نے عرض کیا تھا جیسے انگریزی میں بی لگانے سے، بی ذکر، یہ ہے اصل ذکر، یہ ہے بنیادی ذکر، یہ ہے مجسم ذکر. تو ذکر کے ذرائع میں سر فہرست آئے گا قرآن. یہی وجہ ہے کہ اسی ذکر سے فعل امر بنتا ہے، تذکیر، یاد دہانی کرائیے، ذکر. قرآن مجید میں سورہ قاف میں فرمایا، آخری آیت جو میں نے آج آپ کو سنائی، فذکر بالقرآن من یخاف وعید. جب الذکر قرآن ہے تو تذکیر کے لیے مؤثر ترین ذریعہ کیا ہوگا؟ قرآن. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تذکیر کیجئے، یاد دہانی کرائیے قرآن کے ذریعے. من یخاف وعید، پھر وہی بات آ گئی، فائدہ اسی کو ہوگا جسے کچھ ڈر ہے میری دھمکی کا. میں نے جو بتایا ہوا ہے کہ میرے حضور میں آنا ہے اور میں جواب طلبی کروں گا، جس کے دل میں اس کی رمق ہوگی. اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى, تذکیر کا فائدہ اسی کو ہوگا. لیکن آپ تذکیر کرائیے قرآن کے ذریعے. یہ بات سورہ انعام میں بھی آئی ہے, وذکر به ان تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. بہی میں جو ضمیر مجرور ہے وہ پھر قرآن کی طرف, اے محمد ذکر تذکیر کرائیے اس کے ذریعے. معلوم ہوا کہ اعلی ذکر یا اعلی تذکیر قرآن. البتہ یہاں تھوڑی سی وضاحت ضرور ہوگی کہ اس تذکیر بالقرآن جو ہے اس کے لیے یا تذکر بالقرآن کے ذریعے کم سے کم شرط یہ ہوگی کہ ایک انسان اتنی عربی ضرور جانتا ہو کہ جس سے قرآن مجید کا ایک مفہوم اس کے ذہن پر اس کے قلب پر اترتا چلا جائے. یہ اترنے کا لفظ جو میں لایا ہوں یہ علامہ اقبال سے مستعار سمجھیے, کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. دو عظیم ترین تفسیریں ہماری ہیں, تفسیر کبیر امام راضی کی, تفسیر کشاف زمخشری کی, بڑی عظیم ترین. لیکن علامہ فرما رہے ہیں کہ یہ تفسیریں تمہیں نہیں فائدہ دیں گی, ان سے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ تو بڑے پیچیدہ مسائل, کوئی لہب کے مسائل لے کر چلا تو نہ معلوم کتنی دور نکل گیا, کوئی منطق اور علم کلام کی بحث میں الجھا تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. وہ مضمون کی ڈور کا سرا ہاتھ میں رہتا ہی نہیں. تذکیر بالقرآن کے لیے ضروری ہے کہ براہ راست قرآن کا تمہارے قلب پر نزول ہو. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا. اتنی استعداد انسان حاصل کر لے تو پھر میں عملی شکلیں بتاتا ہوں. اس دور میں آپ سائیکل پر جا رہے ہیں, قرآن پڑھتے جائیے. آپ گاڑی میں اپنی کار میں سفر کر رہے ہیں, خود پڑھیے یا کیسٹ لگا دیجئے اور آپ قرآن مجید سنتے رہیے. اس سے مؤثر ذریعہ جو ہے تذکیر کا اور ذکر کا اور کوئی نہیں, جس میں اضافی وقت کوئی نہیں لگ رہا. قرآن یاد کیجئے اور ایسے مراحل میں ایسے مواقع پر جبکہ کوئی اور کام تو آپ نہیں کر سکتے. آپ سائیکل پر جا رہے ہیں, آپ کو 4-6 میل جانا ہے, اگر قرآن نہیں پڑھیں گے تو شاید اور شیطانی وساوس آئیں گے, ذہن ادھر ادھر بھٹکے گا, نگاہیں ادھر ادھر خیانت کریں گی. لیکن اگر قرآن مجید انسان پڑھتا چلا جا رہا ہو تو اس سے, مجھے اس کا تجربہ ذاتی ہے, جب میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا میری کمزوریوں میں سے ایک کمزوری موسیقی بھی تھی, اس کے ساتھ تھا ایک لگاؤ. میں نے اس کمزوری کا علاج اسی سے کیا کہ بجائے اس کے آدمی چلتا ہوا سیٹی بجا رہا ہو یا کوئی دھن گنگنا رہا ہو, ہوتا ہے یہ, میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ عملی مسائل ہیں یہ انسانی زندگی کے, نوجوانوں کی زندگیوں میں چیزیں نظر آئیں گی. اس کی بجائے قرآن مجید پڑھتا چلا جائے انسان تو اس کی اپنی ایک موسیقی ہے, وہ موسیقی کی بھی جو طلب ہے آپ کی وہ پوری ہو جائے. اس کا اپنا ایک غنا ہے, اسی لیے تو حضور نے فرمایا زین القرآن باصواتکم من لم یتغن بالقرآن فلیس منا, جو قرآن کو خوش الحانی سے پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اتنی سخت وعید, اس لیے کہ وہ کم و بیش ہوتا ہے یہ معاملہ, سب لوگوں میں برابر نہیں ہوتا. حسن نظر کا معاملہ, حسن صوت کا معاملہ, یہ ذوق مختلف لوگوں میں کم و بیش ہے. لیکن یہ کہ اس کی تسکین انسان کو حاصل ہو قرآن کے ذریعے, تو یہ ذریعہ بہترین ہے, مؤثر ترین ہے, اس لیے کہ مجسم ذکر قرآن. اب دوسرے نمبر پر آئیے, میں عرض کر رہا تھا میں نماز کے بارے میں یہ کہوں گا کہ وہ جامع ترین ذکر ہے. اب ذرا الفاظ نوٹ کیجئے گا, ایک ہے مجسم ذکر, وہ ہے قرآن, اور جامع ترین ذکر وہ ہے نماز. اس کی وجہ کیا ہے, کچھ اشارات میں پچھلی مرتبہ کر چکا ہوں. ایک تو یہ کہ اس میں قول کے ساتھ عمل بھی ہے. یہ ہر سائنس کے طالب علم کو معلوم ہے کہ کسی چیز کا پڑھ لینا کتاب میں اس کی بھی اپنی افادیت ہے، اور پھر اس کے ساتھ معمل میں جا کر، لیبورٹری میں جا کر تجربہ کر لینا، اس کی اپنی ایک تاثیر ہے. یہی آپ چیز دیکھیں گے کہ حضور نے فرمایا جب کبھی تمہیں غصہ آئے تو تھوک دو. یہ تھوک دینا جو ہے یہ ایک عمل ہے، اور اس میں بھی اس کیفیت کے ازالے میں بڑی مفید اور بڑی اس سے مدد ملتی ہے، اس لیے کہ انسان اپنی قلبی کیفیت کا اظہار بھی کر رہا ہے ایک عمل کے ذریعے. تو نماز میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ذکر صرف لسانی نہیں رہا بلکہ ذکر عملی ہو گیا. آپ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، کھڑے ہوتے تو بھی جھک کر بڑے ادب کے ساتھ. یہ حرکات و سکنات جو ہے، آپ سب سے پہلے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں گویا کہ آپ اعلان کر رہے ہیں لا تعلقی کا، کہ اب میں ہر طرف سے یکسو ہو کر تعلق اپنا منقطع کر کے اللہ کی طرف توجہ کر رہا ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یہ حنیفہ کی کیفیت کہ ہر شے سے یکسو ہو کر، ہر چیز سے لا تعلق ہو کر میں نے اللہ کی طرف توجہ کر. پھر آپ کھڑے ہیں دست بستہ اور ادب کے ساتھ، قنوت کہتے ہیں نا اس کو کھڑے ہونے میں، اور قنتا کے معنی ہے فرما برداری، قانتین فرما بردار. تو ایک ہے کھڑا ہونا کسی کے سامنے سینہ تان کر، اور ایک ہے کھڑا ہونا ادب کے ساتھ، جھکاؤ کے ساتھ، یہ ہے قنوت. پھر رکوع ہے، پھر سجود ہے. تو اس میں یہ جو عملی کیفیات شامل ہو گئی، اس نے دو عاقشہ کر دیا اس کی کیفیت. پھر ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کا ورد کر رہا ہے، یہ بھی ذکر ہے یقیناً. یا جیسے کہ آخری حدیث ہے بخاری شریف کی کہ کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہے، حبیبتان الی الرحمن، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، کوئی ثقیل نہیں ہے، بھاری بوجھل نہیں ہے، بڑے لطیف. خفیفتان علی اللسان، لیکن عجیب تقابل کیا حضور نے. اب دیکھیے حضور کا اپنا دعویٰ ہے انا افصح العرب، وہ فصاحت جو ہے اس ایک حدیث کے اندر آپ دیکھیے، فصاحت بلاغت، پھر وہ صوتی آہنگ، وہ سب اس میں. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، میزان خداوندی میں بہت وزنی ہے، زبان پر ہلکے، اور اللہ کی ترازو جو ہے میزان، جہاں اعمال تلیں گے ان میں ان کا بڑا وزن ہو. اور وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ اور اپنی حمد کے ساتھ ہے، پاک ہے وہ اور بہت عظمت والا. اب اگر یہ کوئی شخص بیٹھا ہوا پورے شعور کے ساتھ ان کلمات کا ورد کر رہا ہے تو ذکر کر رہا ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کو میں کہہ رہا ہوں یہ پیسو ذکر ہے، یا ذکر غیابی ہے، ذکر حضوری نہیں ہے. ایکٹیو ذکر یا ذکر حضوری وہ ہوگا جب ایک شخص اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، جب خطاب کرتا ہے. مجھے وہ شعر یاد آ گیا لفظ خطاب سے، کیا کروں میں، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر کرتے ہیں خطاب آخر. یہ خطاب جو ہے، میں وہ حدیث بڑی تفصیل سے آپ کو سنا چکا ہوں کہ اس سورہ فاتحہ کی تاثیر حدیث قدسی میں فرمایا گیا کہ اس سورت کو، اس نماز کو، اس لیے کہ نماز کا اصل جو جزو لا ینفک ہے وہ تو یہی سورہ فاتحہ ہے. قسم تو، اللہ فرماتا ہے قسم تو صلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، اسے میں نے آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے، آدھا میرے لیے آدھا میرے بندے کے لیے. فنصف لی و نصف لعبدی و لعبدی ما سال، یہاں تک تو حدیث قدسی ہے. آگے اب حضور نے اس کی شرح کی کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، ساتھ کے ساتھ ہو رہی ہے بات. بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے ھذا ما بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ ہو رہا خطاب، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے، یہ خطاب ہے براہ راست. میں نے حوالہ بھی دیا تھا یاد ہوگا علامہ اقبال کا، کہ انہوں نے جو میننگ آف پریئرز پر جو ان کا لیکچر ہے ریکنسٹرکشن میں، اس کا لب لباب یہی ہے. حضور نے فرمایا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو اصل عبادت ہے، دعا ہی تو عبادت کا جوہر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دعا میں وہ انائے صغیر ہم کلام ہوتی ہے، رو برو ہوتی ہے انائے کبیر کے. دی بگ آئی ایم، وہ اللہ جو کہتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا، تو معلوم ہوا سب سے بڑی انا یہ تو اللہ کی ہے. وہ انائے کبیر ہے میں، اور ہمارے اندر بھی ایک انائے صغیر ہے. اس انائے کبیر کا انائے صغیر کے ساتھ رو برو آنا، یہ ہے دعا. اسی لیے تو کہا ہے حضور نے کہ الصلاۃ معراج المومنین، معراج میں کیا ہوا تھا حضور کو؟ حضوری، بارگاہ خداوندی میں حضوری. وہ کیفیت ہے جو بندہ مومن کو نماز میں حاصل ہو سکتی ہے، اگر وہ نماز حقیقتا نماز ہو. پھر اس میں ایک بات اور دیکھیے، ذکر ہونے کے اعتبار سے نماز کی جامعیت کا تصور اس سے سامنے لائیے کہ ایک تو یہ کہ نماز کا جزو اعظم سورہ فاتحہ ہے جو ام القرآن ہے، قرآن کا پورا خلاصہ تو اس میں ہے ہی ہے، قرآن کی جڑ، قرآن کی بنیاد، اور پھر اس میں آپ قرآن پڑھتے ہیں. خاص طور پر نماز فجر کے بارے میں جو فرمایا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر، قرآن الفجر سے مراد کیا ہے؟ صلاۃ الفجر. لیکن کیوں کہا قرآن الفجر؟ اس لیے کہ اس میں خاص طور پر طویل قرآت ہو. تو معلوم ہوا کہ اس کی جامعیت یہ ہوئی کہ وہ الذکر بھی اس کا ایک جز بن گیا. تو اس کی جامعیت کا کوئی تصور آپ کر سکتے ہیں؟ قرآن الذکر ہے اور نماز کا وہ ایک جز ہے، تو معلوم ہوا کہ جامع ترین ذکر جو ہے وہ نماز. یہ تو فرض نمازوں میں سے صلاۃ الفجر کا خاص طور پر ذکر آیا، ورنہ نوافل تو اصل میں ہیں اس لیے کہ اس میں قرآن پڑھا جائے. یہ تو ہم لوگ چونکہ جانتے نہیں، نوافل جو ہیں وہ 12 منٹ میں 12 رکعتیں یا 8 منٹ میں 8 رکعتیں پڑھ کر آدمی فارغ ہوا، وہ قل ہو اللہ سے پڑھ لی، مطمئن ہو گیا بڑی تہجد میں نے پڑھی. تہجد کا تو حق ادا ہی نہیں ہوا. تہجد تو تھی قرآن پڑھنے کے لیے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ، یہ بِهِ کا ہم کھا گئے ہیں بالکل ہی. یہ تہجد قرآن کے ساتھ تہجد ہے. طویل قرآت. حضور سے پوچھا گیا کہ سب سے اعلیٰ نماز کون سی؟ آپ نے فرمایا طول القنوت، جس میں زیادہ دیر تک انسان کھڑا رہے. کھڑا کیا کرے گا؟ کھڑے رہنے میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پڑھے گا. اور حضور نے تو جو، بہرحال میں اس کے امکان سے تو انکار نہیں کرتا، لیکن وہ مثالیں قائم کی ہیں کہ جن کو ہم ایک آئیڈیل کی حیثیت سے سامنے رکھ سکتے ہیں، لیکن کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ ہم اس کی عملی پیروی بھی کر سکیں. الا ماشاء اللہ، نفی نہیں کرتا، ہمتیں ہیں لوگوں کی. ایک رکعت میں رات کی نماز میں حضور نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، 5.25 پارے پڑھے ہیں محمد رسول اللہ. لیکن یہ نماز جو ہے وہ فرض نمازوں میں نہیں، وہ تہجد کی نماز، اس لیے کہ اصل میں جو ہے اس کی غرض و غایت وہی قرآن ہے. رتل القرآن ترتیلا، قیام اللیل کا مقصد کیا؟ یہ میں نے چند نکات آپ کو بتائے ہیں کہ جس سے اندازہ ہوگا کہ جامع ترین ذکر جو ہے وہ نماز. اب دیکھیے 21ویں پارے کی پہلی آیت کو نوٹ کریں گے تو وہاں یہ دونوں چیزیں آپ کو یکجا ملیں گی. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. تلاوت کیا کرو اس کی کہ جو نازل کیا گیا. کیا مراد ہے تلاوت قرآن؟ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. من الکتاب کیوں کہا؟ ابھی پورا قرآن تو نازل نہیں ہوا نا. یہ سن 5 نبوی میں اگر آیت نازل ہو رہی ہے تو ابھی تو قرآن کا زیادہ سے زیادہ 1/6 حصہ نازل ہوا ہے. تو من الکتاب کہا. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، جو کچھ وحی کیا جا چکا ہے اس کی تلاوت کرتے رہا کرو. وہ اقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحش اور منکر باتوں سے روکتی. ولا ذکر اللہ اکبر، اور جان لو کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی شے. یعنی ذکر کی یہ دو قسمیں، تو اس کے اوپر فرمایا تو بہت بڑی شے. واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو. تو نوٹ کر لیجئے، پھر ذہن میں تازہ کیجئے کہ قرآن مجسم ذکر اور نماز جامع ترین ذکر. اب تیسرا ذکر، اور یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ ذرائع ذکر. تیسرا ذریعہ ذکر ہے ادعیاء معصورہ، ادعیاء مسنونہ. آپ غور کریں گے تو اس سے زیادہ حکیمانہ بات اور کوئی نہیں ہو سکتی. میں نے ابھی اشارہ کیا تھا کہ سائیکل پر آپ جا رہے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے نا. اگر آپ کو 10 میل جانا ہے، آدھا گھنٹہ، 30 منٹ، 35 منٹ، 40 منٹ لگیں گے نا. اس وقت میں اور تو کوئی کام نہیں کر سکتے. قرآن پڑھ لیجئے، کوئی آپ کا وقت کے اعتبار سے اضافی کوئی صرف تو نہیں ہوا. اسی طرح زندگی کا جو کام بھی آپ کر رہے ہو کیجئے، لیکن ساتھ اس کے لیے ایک دعا ہے. دعا میں مخاطب کون ہے؟ اللہ. اور دعا کے الفاظ کس سے منقول ہے؟ محمد الرسول اللہ سے. تو دونوں نسبتیں حاصل ہو گئی بغیر اس کے کہ کوئی اضافی محنت، کوئی اضافی وقت کا صرف ہوا. کار میں چڑھ رہا ہے آدمی، چڑھے گا، سوار ہوگا، اس وقت اگر سوچ لے کہ سواری پر چڑھتے ہوئے دایاں پاؤ پہلے، اب مصیبت ہو جاتی ڈرائیور کے لیے خاص طور پر. اگر تو وہ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے تب تو وہ رائٹ فٹ جو ہے چلا جائے گا، ورنہ کیسے جائے گا، بڑا مشکل. لیکن یہ کہ اس کا، اور ساتھ ہی سوار ہونے کی دعا زبان پر آ جائے تو کوئی اضافی وقت نہیں لگا. اگر آپ بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں، دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بیت الخلاء سے باہر نکلے ہیں، غفرانک، یا الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ سے اذیت بخش چیز کو دور کر دیا اور مجھے عافیت بخشی. اس لیے کہ یہ فضلات جو ہے یہ جسم میں رہ جائیں تو آپ کو معلوم ہے کہ کتنا فساد پیدا کریں گے. پیشاب میں جو چیزیں خارج ہو جانی چاہیے اگر نہیں ہو رہی ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ جسم کا پورا نظام مختل ہو جائے گا. قبض اگر ہو گیا ہو تو یہ تو کہتے ہیں کہ 1000 امراض کا سبب جو ہے وہ قبض ہے. تو الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ سے ان اذیت بخش چیزوں کو دور کر دیا اور مجھے عافیت بخشی. آئینہ دیکھ رہے ہیں تب بھی دعا ہے. نئے کپڑے پہنے ہیں، دعا ہے. کوئی کام زندگی کا نہیں، کھانا کھانے بیٹھے ہیں، دعا ہے. فارغ ہوئے ہیں، دعا ہے. بات ذرا ہے ویسے حجاب کی، لیکن یہ معاملہ اس انتہا تک پہنچا ہوا ہے کہ تعلق زن و شو سے پہلے بھی دعا ہے. ویسے تو وہ ایک کہا جائے گا کہ ایک حیوانی فعل ہے، ایک نفسانی خواہش کو پورا کر رہا ہے انسان، لیکن بندہ مومن کے لیے یہ اعمال بھی اس مجموعی عبادت کا جز ہیں. اس لیے کہ جو شے بھی اللہ نے حلال کر دی ہے، اس حلال شے سے تمتع، یہ عبادت ہے، اس کے لیے بھی دعا. البتہ اس میں تھوڑی سی وہ جو شعر ہے کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، تھوڑی سی محنت. وہ قرآن مجید والے ذکر میں بھی، قرآن یاد کریں گے تو کریں گے نا ذکر، اس سے رات کو کھڑے ہو کر کیسے پڑھیں گے اگر یاد نہ ہو، محنت پڑتی.
اور اس میں بھی بہتر پڑتی ہے، وہ دعائیں یاد کرنی پڑیں گی، الفاظ وہی ہوں جو محمد الرسول اللہ سے منقول ہیں، اس کی جو نورانیت ہے، ہمارے اپنے وضع کردہ الفاظ خواہ کتنے ہی اچھے ہوں ان میں وہ نورانیت نہیں ہو سکتی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ. اسی لیے تو میں نے کہا ہے کہ دو نسبتیں بیک وقت حاصل ہوئی، دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیا الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی، لیکن ایک نسبت محمدی حاصل ہو گئی کہ الفاظ وہی ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتے تھے. چوتھے نمبر پر ذکر کے سلسلے میں، ذرائع ذکر کے سلسلے میں، اوراد اور وظائف اور ان کے لیے خصوصی اوقات، ان میں بعض چیزیں تو وہ ہیں جو خود حضور سے منقول ہیں. رات کو سوتے ہوئے سورہ ملک پڑھنا، یا اگر تنگی ہے، مالی اعتبار سے پریشانی ہے، سورہ واقعہ پڑھنا، حضور نے تلقین کیا تو ایک تو حضور سے معصور ہے، ان کو تو کیا ہی کہنے، نور علی نور، وہ ورد بھی قرآن اور تجویز کردہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ تو ہو گیا نور علی نور. اس سے آگے جو ہمارے ہاں صوفیاء نے جو ذکر تجویز کیے ہیں، مجھے ان سے انکار نہیں ہے، ان کی افادیت، اس لیے کہ یہ حضرات کوئی شک نہیں ان کا مقام، ان کا مرتبہ. پھر یہ کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، ان کی محنتوں کے نتائج وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ان کی نفی کر دینا جھٹائی کی بنیاد پر تو ہو سکتا ہے، کسی انصاف پسند انسان کے لیے ممکن نہیں. ان کے کچھ تجربات ہیں، مجربات، جیسے حکما کے ہوتے ہیں مجربات، کہ کچھ چیزوں سے انہیں تجربہ ہے کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، تو ان کے مجربات کے درجے میں وہ جو ذکر ہے اس کو بھی میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن یہ کہ چوتھے نمبر پر. ترتیب اگر الٹ دیں گے تو بات غلط ہو جائے گی، پھر معاملہ تلپٹ ہو جائے گا. اگر سارا زور اسی پر صرف ہو گیا اور قرآن کے ساتھ ربط قلبی یا مناسبت ذہنی حاصل نہ ہوئی تو یہ معاملہ جو ہے پھر چوپٹ ہو جانے والی بات ہے. یا یہ کہ وہ مراقبے تو ہو رہے ہیں ان کے تجویز کردہ، قرآن یاد نہیں کرتا انسان، یا مراقبہ کر رہا ہے اور آدھا آدھا گھنٹہ مراقبہ کیا ہے لیکن ادعیۂ معصورہ یاد نہیں ہو سکتی. یہ ہے وہ پیتھولوجیکل کنڈیشن، یہ صحت مند کیفیت نہیں ہے، یہ مریضانہ کیفیت ہے. ان چیزوں کا اپنا مقام ہے، ان کی تاثیر ہے، ان کی حیثیت. اور یہ بھی جان لیجئے کہ یہ بعد میں ہو گیا ہے معاملہ، ورنہ خود وہ نظام جبکہ ایکٹیو تھا. جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے جو یہ بڑے بڑے صوفیاء ہیں جن کے نام آج ہم لیتے ہیں، یہ کبھی کسی کو مرید نہیں کرتے تھے جب تک کہ وہ عالم دین نہ ہو. جو علم دین ہے اس کی تحصیل کر لے پھر آئے، ورنہ یہ کہ. اور اب ہمارے ہاں مرشدین بھی وہ موجود ہیں کہ جن کو کوئی علم حاصل نہیں، وہ مرشد ہیں، خلیفہ مجاز ہیں، لیکن اس وقت کی یہ روایت ہے کہ پہلے فراغت حاصل کرو پھر آؤ، اس لیے کہ یہ سلوک باطنی جو ہے یہ اس علم کے حصول کے بعد، اس لیے کہ حفاظت اس میں ہے، شریعت نے جو حدود معین کی ہے حفاظت اس میں ہے. یہ تو دری حقیقت اس کے اندر، اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے کیفیات باطنیہ کا حصول ہے، لیکن اگر انسان ان حدود اور قیود شریعہ ان سے واقف نہیں تو ہو سکتا ہے کہ کہیں ادھر سے ادھر. اور یہاں تو فاصلے جو ہے ذرا سا اگر معاملہ جو ہے ٹیڑھا ہو جائے تو یک لحظہ غافل گشتم ہو صد سالہ راہ دور شد. یہ میدان وہ ہے کہ جہاں ایک لحظے کی غفلت جو ہے وہ سو سال کی مسافت پر دور لے جاتی ہے انسان. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے. باقی یہ ہے کہ یہ میں ضرور عرض کروں گا کہ جو اصطلاحات بعض ہمارے ہاں جاری ہیں ان حلقوں میں، مثلا قلب جاری ہو گیا، میں پھر بھی نفی نہیں کروں گا پورے ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اگر یہ کوئی کیفیت ہے ہوگی یقین، لیکن مجھے یہ اصطلاح نہ قرآن میں ملتی ہے نہ حدیث میں ملتی نہ صحابہ کے تذکرے میں ملتی. یقیناً نفسیاتی ریاضتوں کی ایک تاثیر ہوتی، توجہ کا ارتکاز، یکسو ہو کر کسی شے کا مراقبہ کرنا، اس سے یقیناً کیفیات حاصل ہوں گی. اور ایک شخص بنیادی طور پر مومن و مسلم و متقی ہے تو یقیناً وہ کیفیات جو ہیں وہ بھی نورانی ہوں گی. میں نظری طور پر ان تمام باتوں کی حقانیت کو تسلیم کرتا ہوں، بڑی ہوا یہ ہے کہ یہ وہ بات نہیں ہے کہ جو محمد الرسول اللہ نے تلقین کرتا. بس کس ترتیب کو رکھیے ذہن میں کہ اول وہ ہے بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہماوس اگر بو نہ رسیدی تمام بو لہبیس. اگر ان چیزوں پر اتنی توجہ ہو جائے، اس طرح انسان ان کے اوپر اپنے آپ کو منحصر کر لے کہ ادھر سے توجہ ہٹ جائے، تو پھر یہ معاملہ جو ہے میں پھر عرض کروں گا کہ یہ صحت مند معاملہ نہیں. لیکن میں انکار نہیں کرتا، اس لیے کہ ان چیزوں کی تاثیر ہے، کیفیات ہیں. آخر اتنی عظیم شخصیتیں ہیں ہماری، ہماری تاریخ، ہمارا ماضی جو ہے ان میں سے ان کو نکال دیجئے تو رہ ہی کچھ نہیں جاتا. جیسے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ انبیاء کو اگر بشریت کے دائرے سے آپ نکال دیں گے تو پھر انسان کے پلے رہ کیا جائے گا. یہی تو ہے ہمارا سرمایہ، سرمایہ افتخار جسے ہم کہتے ہیں، کہ نوع انسانی فخر کر سکتی ہے کہ موسیٰ ہم میں سے تھے، انسان تھے، بشر تھے، عیسیٰ ہم میں سے تھے، محمد ہم میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے لیے تو فخر کے لیے کوئی شے ہے اگر نوع انسانی کے پاس جس پر وہ بھی کچھ فخر کر سکے، تو یہی تو ہے نفوس قدسیہ. کتنا ظلم کرتے ہیں انسانوں پر وہ لوگ جو انہیں ہٹا کر بشریت سے، تو پھر رہ کیا گیا؟ پھر تو گندگی ہی گندگی ہے، پستی ہی پستی. اسی طرح ہماری تاریخ میں سے ان صوفیہ اور اولیاء اللہ کو نکال دیجئے تو واقعہ یہ کہ کچھ نہیں رہتا، پھر ہے کیا؟ اگر ہندوستان کی تاریخ میں سے مجدد الفسانی کو نکال دیجئے تو کیا اسلام کی تاریخ جو ہے وہ اکبر اعظم کی تاریخ ہے؟ عبد القدوس گنگوہی کو نکال دیجئے تو کیا اسلام کی تاریخ جو ہے وہ بابر اور ابراہیم لودھی کی تاریخ ہے؟ وہ مسلمانوں کی تاریخ ہے یقیناً، لیکن اسلام کی تاریخ ان نفوس قدسیہ سے، اسلام کی تاریخ معین الدین اجمیری سے ہے، اسلام کی تاریخ خواجہ بختیار کاکی سے ہے، اسلام کی تاریخ فرید الدین گن شکر سے ہے، اسلام کی تاریخ نظام الدین سے ہے، سلطان الہند، اسلام کی تاریخ تو ان سے. تو معلوم ہوا کہ اگر ان کو ہم نکال دیں، ان سے اعلان برات کر دیں، تو پھر ہمارے پاس رہ کیا گیا؟ اس پہلو سے بچنا چاہیے، اس افراط و تفریط سے. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ہمارے لیے اسوہ کاملہ محمد الرسول اللہ ہے. اگر ان کی عقیدت و محبت حجاب بن جائے ہمارے اور محمد کے مابین، تو بڑے گھاٹے کا سودا، بہت بڑا نقصان. یہ ہے اصل میں افراط و تفریط کے وہ معاملات جو میں نے چاہا کہ ذکر کے ذمن، اس لیے کہ تصور کی تو جڑ بنیادی ذکر ہی تو ہے، ذکر ہی سے تو بات چلے گی آگے. سلوک جو ہے اس کا ابتدائی قدم کیا ہے؟ ذکر. تو جیسے کہ سورہ حدید کے درس میں تفصیل سے واضح کر چکا ہوں کہ سورہ حدید میں قرآنی تصوف یا تصوف محمدی یا سلوک نبوی علی صاحب صلاۃ والسلام اس کا بیان ہے. وہ فرق یہ ہوگا کہ ذکر میں یہ ترتیب رہے پیش نظر، پھر وہ ہوگا تصوف محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر چوتھے کو لے آئے پہلے درجے میں، تو پھر یہ ہے کہ وہ مناسبت جو ہے پھر مزاج نبوی سے، اور پھر شخصیتیں وہ کہ جو صحابہ کی تھی وہ وجود میں نہیں آئیں گی. اب میں اس ذکر کے سلسلے میں چند باتیں اور بھی آپ سے عرض کروں. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ ذکر جو ہے یہ دو طرفہ عمل ہے. بندہ اگر اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ بھی بندے کو یاد رکھتا ہے. فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِ وَلَا تَكْفُرُونِ، یعنی یہ نہ سمجھیے کہ میں ہی یاد کر رہا ہوں اللہ کو. کبھی سوچئے کس قدر یہ انسان کے لیے فرحت بخش، کس قدر اس کے لیے مسرت افزا بات ہے کہ جب وہ اللہ کو یاد کر رہا ہو تو اسے یقین ہو کہ اللہ بھی مجھے یاد کر رہا ہے. اس لیے کہ اللہ کا معاملہ تو ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، قرآن مجید کے الفاظ ہیں. حدیث میں حضور نے جو اس کے نقشے کھینچے ہیں، اور حدیث قدسی ہے یہ کہ اگر میرا بندہ میری طرف بالشت بھر آتا ہے میں اس کی طرف ہاتھ بھر آتا ہوں، اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. ہاں اگر بندہ ہی کسی اور طرف رخ کر لے تو اللہ بھی اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو اور وہ آپ کی طرف متوجہ نہ ہو. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہنم منزل ہی نہیں. بلکہ ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ میرا بندہ اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. یہ بھی حدیث قدسی، اللہ کے اپنے الفاظ ہیں. اور اگر میرا بندہ میرا ذکر کسی محفل میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر اس سے کہیں بہتر محفل میں کرتا ہوں. وہ محفل کون سی ہے؟ وہ ملائکہ مقربین کی محفل ہے. اور کیجئے، پھر میں کہوں گا کس قدر سرور آمیز کیفیت ہے یہ، اس لیے کہ یہ خبر دی ہے محمد الرسول اللہ نے، وہ صادق المصدوق، ان سے سچا کوئی اور ہوگا انسان، وہ سچے ہیں اور ان کی سچائی کی گواہی دی گئی، اللہ نے گواہی دی. وہ فرما رہے ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ یہ کہتا ہے. تو اب اگر کسی محفل میں اللہ کا ذکر کیجئے تو اللہ ملائکہ مقربین کی محفل، وہ بھی تو ایک محفل ہے. مجھے بڑا وہ شعر پسند ہے، کیونکہ ذکر آیا ہے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا، انہی کے خلفاء میں سے امیر خسرو ہیں، اور ان کا یہ شعر ہے، خدا خود میر محفل بود اندر لابکا خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. رات کی کوئی کیفیت ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ کوئی محفل تھی؟ ہے وہ لابکا کی محفل. اللہ کو کسی جہت یا کسی جگہ سے تو ہم نہیں مقید تو نہیں کر سکتے معاذ اللہ، تو ایک محفل ہے لا مکان کی جس کا میر مجلس ہے اللہ اور جس کی شمع محفل تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ عجیب کیفیت تھی اس محفل کی کہ جس میں رات میں تھا، خدا خود میر محفل بود اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بود. تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ ذکر باہمی ہے، دوسرا اس سے بھی اہم تر معاملہ، کہیں عدم توازن نہ ہو جائے. اب ہم گفتگو کر رہے ہیں ذکر ہی پر، قرآن میں صرف ذکر نہیں ہے بلکہ اس کے بالکل متوازی فکر کی بھی تلقین. جتنی مرتبہ آیا ہوگا لعلہم یتذکرون، میں نے اس کا حساب تو نہیں کیا ہے، کبھی کر بھی لوں گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اتنی ہی مرتبہ لعلہم یعقلون لعلہم یتفکرون، اتنی مرتبہ ہے. تو ذکر و فکر یہ بھی ہمارے ہاں در حقیقت جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اور تصورات جو ہمارے بگڑے ہیں، ہمارے زوال اور اضمحلال اور ہمارے پرورشن جو ہے ہمارے تصورات کی، اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ گاڑی کے یہ دو پہیے علیحدہ علیحدہ ہو گئے، تو ایک پہیے پہ تو گاڑی چل ہی نہیں سکتی. جو اصحاب ذکر ہیں انہیں فکر سے کوئی تعلق نہیں رہا، اور جو اصحاب فکر ہیں وہ ذکر سے خالی ہے. بڑے مفکر، بڑے فلسفی، بڑے مصنف، لیکن ذکر کی لذت سے ناشنا. اور جو اصحاب ذکر ہیں وہ ذکر ہی میں ہما تن، وہ اسی میں مصروف ہیں، منہمک ہیں. فکر غور، کھولا زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، یہ کام انہوں نے چھوڑ دیا دوسروں کے لیے. قرآن مجید جو بتاتا ہے وہ توازن والا معاملہ ہے، ذکر و فکر. کائنات کا مشاہدہ کرو، غور کرو، سوچو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر.
غور کیا آپ نے؟ ذکر، لیکن ذکر سے پہلے دیکھو، غور کرو.
کیا یہ دیکھتے نہیں اونٹ کو کہ کیسی اس کی تخلیق ہوئی؟ کیا یہ دیکھتے نہیں زمین کو کیسے بچھا دیا؟ دیکھتے نہیں آسمان کو کیسے ہم نے بلند کیا؟ دیکھتے نہیں پہاڑوں کو کیسے نصب کر دیے گئے؟ مشاہدہ، غور و فکر. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئول.
جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی وہ اس موضوع پر اہم ترین آیت ہے، سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں،
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم.
ایک طرف تو دوام ذکر ہو گیا،
ویتفکرون فی خلق السماوات والارض،
اور وہ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں. یہ دونوں چیزیں اگر نہیں ہیں تو پھر یک رخاپن آ جائے گا، گاڑی کا ایک پہیہ ہوگا، گاڑی چلے گی نہیں، ایک پہیے پر تو گھوم سکتی ہے، آگے بڑھ نہیں سکتی. یہ ہے وہ بات جو مولانا روم نے اور مولانا روم کے ایک مرشد ہندی علامہ اقبال نے کہی. مولانا روم فرماتے ہیں کہ این قدر گفتیم باقی فکر کن.
اتنا کچھ تو ہم نے تمہیں بتا دیا، اب جا کر خود بھی اپنے عقل سے بھی کام لو، کچھ فکر کرو.
فکر اگر جامد بود رو ذکر کن، اور فکر میں اگر تم محسوس کرو کہ جمود ہے، چلتی نہیں گاڑی آگے، غور و فکر جو ہے کہیں آ کر رک گیا ہے، تو پھر جاؤ ذکر کرو.
ذکر آرد فکر را در احتزاز، ذکر را خورشید این افسردہ ساز.
فکر کو صحیح رخ پر حرکت دینے والی شے ذکر ہے.
ذکر ہی در حقیقت خورشید کے مانند ہے اس فکر کے لیے.
ہر چیز کے اوپر اداسی طاری ہوتی ہے کہ نہیں؟ رات کو سورج آتا ہے تو ہر شے میں تازگی، حرکت.
تو ذکر اور فکر کی یہ ہم آہنگی، ان دونوں میں یہ ربط و تعلق، اس سے بھی زیادہ خوبصورت انداز میں اقبال نے جمع کیا ہے.
جزب قرآن غیغمی رباعی است، فقر قرآن اصل شاہنشاہی است. اب دیکھیے فقر کا لفظ اقبال نے استعمال کیا ہے، یہی تصوف کی اصطلاح ہے، فقیری، فقر.
فقر قرآن ایک وہ فقر ہے جو ہمارے ہاں رائج ہو گیا، اس کے اثرات مسلم، اس کے فوائد اپنی جگہ، اس کے کرنے والے، اس کو مرتب کرنے والے، ان کی عظمت مسلم. لیکن فوق کل ذی علم علیم، ہر ایک صاحب علم کے اوپر کوئی اور صاحب علم ہے، اور ان سب پر سب سے بڑا صاحب علم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
انہوں نے فقر قرآن، یہ الفاظ حضور کے ہیں کہ نہیں، الفقر و فخری، فقر ہی میرا فخر ہے. کوئی شخص دولت پر فخر کرتا ہے، کوئی اقتدار پر، وجاہت پر فخر کرتا ہے، الفقر و فخری. لیکن وہ فقر محمدی کون سا ہے؟ فقر قرآن اور فقر محمدی یہ کس ہے؟
جزب قرآن زیغمی روباہی است، قرآن کے بغیر شیری بھی کرو گے تو وہ بھی لومڑی پن بن جائے گا.
فقر قرآن اصل شاہنشاہی است،
اصل بادشاہی جو ہے وہ فقر قرآن سے حاصل ہوتی ہے. اور فقر قرآن، اب سوالیہ نشان ہے یہاں، فقر قرآن کچھ سمجھے ہو؟ جیسے قرآن میں آتا ہے وما ادراک ما القارعہ، جانتے ہو؟ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر،
یہ ذکر اور فکر کے مجموعے سے، اختلاط سے وجود میں آتا ہے.
فکر را کامل ندیدم جز بے ذکر،
فکر کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ ذکر شامل نہ ہو.
ذرا سی کجی آئے گی اور کہاں سے کہاں انسان پہنچ جائے گا.
خشت اول چون حد میں مار کج، تا سریا امیر ابد دیوار کج.
اس کو درست رکھنے والی شے جو ہے
وہ ذکر ہے. اس ذکر کی حفاظت میں فکر کو آگے بڑھاؤ. یہ ہے فقر محمدی, یہ ہے فقر قرآن صلی اللہ علیہ وسلم. آخری بات میں یہ کروں گا, آج قرآن مجید میں جو یہ فرمایا سورہ رعد میں, الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس ذکر کا جو نقد نفع یا نقد جو اس کا اجر ملتا ہے دنیا میں وہ کیا ہے؟ وہ ہے اطمینان قلب. قرآن کا دعویٰ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یہ دلوں کے لیے اطمینان دولت سے نہیں ہے, کسی شے سے نہیں. اگر یہ اطمینان دولت سے ہوتا تو دولت مندوں کو تو اطمینان ہی اطمینان ہوتا, حالانکہ سب سے زیادہ غیر مطمئن وہی ہوتے ہیں. ایک مزدور شاید کوئی لمحات اطمینان کے بھی پالے, انہیں نہیں ملتے. تو معلوم ہوا کہ دولت سے کسی شے سے, یہ حسرتیں تو رہتی ہیں لوگوں میں جنہوں نے ان چیزوں کو برتا نہ ہو, استعمال نہ کیا ہو. جیسے ہمارے ہاں بڑی حسرت ہے اسٹینڈرڈ آف لیونگ اونچا ہونا چاہیے, ویلفیئر سٹیٹ قائم ہونی چاہیے, بس یہی تو ہے نا ہمارا. لیکن جو لوگ پہنچ چکے ہیں اس سٹینڈرڈ آف لیونگ کو, اس سے آگے گزر گئے, ان سے پوچھئے اطمینان قلب نصیب ہوا؟ کہیں آس پاس بھی نہیں. دماغی امراض سب سے زیادہ آپ کو امریکہ میں ملیں گے. کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کے لیے اطمینان جو ہے وہ صرف ذکر اللہ سے. وجہ کیا ہے اس کو سمجھئے آج, اس سے ماہیت ذکر سمجھ میں آئے گی. ہے کیا ذکر, حقیقت کیا ہے اس کی, ماہیت کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے اندر جو شے وہ ہے جس نے ہمیں انسان بنایا ہے, مسجود ملائک بنایا ہے, وہ ہے روح. اور وہ روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اس کی نسبت اللہ نے خاص اپنی ذات کی طرف کی ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اس روح کا مسکن ہے یہ قلب, اس روح پر بے چینی تاری رہتی ہے, اس کے لیے سکون نہیں ہے. وہ جو یہاں آئی ہے اس عالم رنگ و بو میں, اس عالم آب و خاک میں جو وہ روح آئی ہے, اس کے لیے کسی شے میں اطمینان نہیں ہے. مولانا روم نے جو مثنوی لکھی ہے جس کے بارے میں کہا کہ مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی, پہلا شعر اس کا یہی ہے, بشنو از نئے چوں حکایت می کند, بس جدائی ہا شکایت می کند. یہ روح جو ہے یہ امر ربی ہے, اور اپنے اس مرکز سے منقطع ہونے کے باعث اس میں اضطراب ہے. مچھلی کو نکال دیجئے پانی سے, تڑپے گی کہ نہیں؟ اس کے لیے پانی میں ڈال دیجئے پھر اس کے لیے اطمینان. اس روح کے لیے اطمینان اگر ہے تو وہ صرف ذکر رب سے, اس لیے کہ اسے اب اصل مرکز, اصل منبع, اصل سرچشمے کے ساتھ ایک رابطہ قائم ہوتا, پھر اسے وہ تسکین ہوتی ہے. مجھے ایک شعر یاد آیا ہے, اگرچہ اتنا گہرا تعلق تو نہیں ہے لیکن جگر کے بڑے اعلی شعروں میں سے یہ شعر ہے, جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر, عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا. یہ روح جو ہے وہ انائے صغیر متوجہ ہوتی ہے جب انائے کبیر کی طرف, اس میں اس کے لیے سکون ہے اور اطمینان ہے. اور اسی کے لیے یہ سارے ذرائع ذکر ہیں کہ جن پر ہم نے تفصیل سے گفتگو کی. اللہ تعالی ہمیں اس ذکر کی حلاوت اور لذت سے آشنا کرے, اور اللہ تعالی ہمیں دوام ذکر کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.